لیکن جب بغیر مجبوری کے لوگ پیچھے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ وقت یاد دلا رہے ہیں. جب لوگ ایک درخت کے نیچے بیٹھے بیٹھ کر رہے تھے, اپنے اوپر لے کے سوچئے, کوئی تیاری نہیں, حالات سرکمسٹانسز ساتھ نہیں دے رہے کہ میں دین کے کسی کام کو کمٹ کروں. لیکن یہ صحابہ ہمیں سکھا رہے ہیں, اوکے کمٹ تو کرو. اور آپ پتا کہ یہ جو بیعت کر رہے ہیں ہوئی کوئی نہیں, نوبت کوئی نہیں آئی جنگ کی. تھوڑی دیر کے بعد خبر پھیل گئی کہ نہیں عثمان زندہ ہے الحمدللہ, کوئی نہیں ان کو کچھ ہوا. اور حضرت عثمان کے اوصاف پہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آپ کے ساتھ کسی موقع پہ شیئر کروں گی کہ اللہ نے ان کو کتنی شان دے دی. تو یاد رکھیں, بہت ساری کمٹمنٹ کرنے کے وقت ہم پریشان ہوتے ہیں, میں نہیں کر سکوں گی, اٹس ٹو ہارڈ. سوچیے اگر موت کی کمٹمنٹ آ جائے تو نہیں جائیں گے, ملک الموت آ جائے تو نہیں بات سنیں گے. تو جب بھی کبھی دین کے کسی کام کو کے کرتے وقت حالات واقعات اور اپنی مجبوریاں یاد ہیں, ان آیتوں کو یاد کر لیں. آیت 18 اور اگلی, لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے, ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا, اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی, ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت ان کو عطا کر دیا جسے وہ ان قریب حاصل کریں گے. اللہ زبردست اور حکیم ہے. اللہ تم سے بکثرت تم والے غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے. فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تم کو عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے. اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے. خیبر کی طرف اشارے ہیں یہ سارے اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. کتنی خوشخبری ہیں اس میں. اب سکینت بھی ملے گی, سکون بھی ملے گا, اجر بھی ملے گا. اللہ کہتے دیکھنا بہت کچھ ملے گا کیونکہ تم نے ان حالات میں اوکے کیا. آپ امیجن کریں, دشمن کے دروازے پہ کھڑے ہیں, تلوار نہیں, تیر نہیں, کچھ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں, پھر بھی کہتے ہیں چلے. اللہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم ٹوٹ پڑیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو عقل استعمال نہیں کرتے دین کے کاموں سے پہلے. دین عقل کا فیصلہ نہیں ہے, دل کا فیصلہ. یہ دعا کرے میرا دل چاہنے لگے کہ میں دین کے لیے کچھ کروں. اور اگر ہم اپنے سرکمسٹانسز کو ہی دیکھتے رہیں گے تو کبھی بھی نہیں ہوگا, آج نہیں تو کبھی بھی نہیں. اور صحابہ نے جو ہی وعدہ کیا خبر ختم, لیکن اجر قیامت تک کے لیے موجود ہے. ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے. میں نے بعض دفعہ دیکھا کہ کوئی کورس آفر ہوتا ہے نا, پھر لوگ اوکے کرتے ہیں بڑے اتفاق سے, پھر ایک دم ان کے ہسبینڈ کی جاب کہیں اور ہوتی ہے, ان کو موو ہونا پڑتا ہے, ان کے سب فارمز رہ جائیں گے ادھر, وہ چلی گئی, اجر رہ جائے گا کیونکہ ان کا عذر تھا. وہ دور جا کے کر لیں گی, وہ آن لائن سے کر لیں گی, لیکن ان کو اجر گھر بیٹھ کے نہیں وہاں کلاس روم میں بیٹھ کے کام کا ملے گا. تو اللہ آپ کا میرا دل دیکھ رہا ہے کتنا پریشر برداشت کر سکتے ہیں. جیسے بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں نا لوگ, تو یوں پمپ کرتے ہیں, کٹ 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 کٹ. کبھی کرا ایسے بچے شوق میں کرواتے ہیں نا, تو میں نے دیکھا گھر میں کوئی کر رہا ہونا تو دوسرے کہتے لو میرا بھی چیک کرو, میرا بھی چیک کرو. کیا ہوتا ہے پریشر. اور جب آپ کو لگتا ہے نا کہ چیخیں نکل جائیں گی, ریلیکس. یہ اللہ چاہتا آپ کا میرا سٹریس لیول چیک کرتا ہے, ہم کتنا پریشر برداشت کر سکتے ہیں. کئی دفعہ ایک دم بیٹھے تار کام نہیں کری, مائک کام نہیں کرا, کمپیوٹر کام نہیں کرا. اللہ کہتا ہے دیکھتے ہیں کہ تم پینک رہتے ہو یا سکینہ. سورت فتح ہمیں سکینت سکھا رہی ہے, مشکل سے مشکل حالات میں پرسکون رہو, ریلیکس. آج امت مسلمہ کو یہ سبق سکھانا ہے, ڈونٹ بی پینک, سکون لاؤ, اللہ کے ساتھ کمٹمنٹس کرو, سچے مسلمان بنو, پھر مزہ دیکھو. ہو سکتا ہے آج بھی آسمان سے فرشتے نظر آ جائیں. یہ اللہ کس طرح مسلمانوں کے لیے سواب پیدا کر دے. یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے. یعنی یہاں اشارہ کہ اگر مسلمان چلے جاتے نا مکہ میں بغیر ہتھیاروں کے بھی, تو پھر بھی فتح مسلمانوں کی ہونی تھی. کس کو ان باتوں پہ یقین آئے گا جس کو اللہ کی بات پہ یقین ہے. یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے, اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے, حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا, اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا. وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور حدی کے اونٹوں کو ان کی قربانیوں کی جگہ تک نہ پہنچنے دیا. صحابہ کرام اتنے اس وقت اداس تھے کہ جب یہ ٹریٹی آف حدیبیہ ہو گئی, اس کے مطابق ایک شرط کیا تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے, واپس جائیں, اگلے سال آئیں گے صرف 3 دن رہیں گے اور سیدھے آ کے عمرہ کریں گے اور عمرہ کر کے واپس. اپنے اوپر لیجیے کتنا مشکل ہوگا آپ کو اس وقت سفر کرنا. ہم تو سعودی حکومت کی کرسیاں توڑ کے آ جائیں, ہم اتنے اتفاق سے آئے, اتنی چھٹیاں لے کر آئے, اتنے پیسے لے کر آئے اور انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی. تڑپتے ہیں نا لوگ. کبھی آپ نے ٹرانزٹ سفر کیا سعودی عرب کا؟ ایک موقع پہ ایسا ہوا تھا, تمہارا ٹرانزٹ تھا اور بیچ میں 14-15 گھنٹے بھی تھے. منتیں کر لی کاؤنٹر پہ جا کے میرے ہسبینڈ نے کہ میرا پاسپورٹ لے لو, میرا سب کچھ لے لو, مجھے یہاں سے مکہ جا کر بس ایک عمرہ کر کے آنے دو. نہیں اجازت ملی. میں اس وقت مطمئن تھی نایتوں کو تو پڑھ کے کہ نبی کو تو مدینہ سے بلا کر مکہ کے دروازوں سے کہا واپس جاؤ, جب واپس جانا ہے تو اب احرام کھولنا پڑے گا, حدی کے جانور ذبح کرنے پڑیں گے. آپ نے باہر آ کر صحابہ سے کہا صحابہ احرام کھول دیں, کوئی اپنی جگہ سے ہلا ہی نہیں. اب آج ہمیں کوئی کہنا کچھ بولے اور ہم نہ بولیں, کرو نہ کریں, تو ہمیں تو ایزی لگتے, سوکے نہیں تھا موڑ. صحابہ کے لیے یہ بات کبھی سوچی بھی نہیں جاتی. اللہ کے نبی کے دل کو دھٹکا لگا, میرے ساتھ ہی میری بات سن کر ہلے ہی نہیں. آپ دکھی ہوئے اندر آ گئے. ام سلمہ آپ کے ساتھ اس سفر میں, آپ کی زوجہ, آپ کو اداس پریشان دیکھا تو کہیں گے اللہ کے نبی غم نہ کریں, یہ بےچارے دکھی ہیں, کہاں سے چل کے آئے عمرہ کرنے, اور آپ کہہ رہے بغیر عمرے کے چلو اور چلو اب بال بھی کٹواؤ اور کچھ جانور بھی ذبح کرو. آپ ایسا کیجیے, باہر جا کے آپ اپنے طور پہ یہ کام شروع کر دیں, آپ نے بھی تو کرنا ہے نا, آپ کریں. اتنا خوبصورت مشورہ تو ہمیں سلمہ کا, اور اللہ کے نبی یہ نہیں کہا چپ کرو تمہیں زیادہ نہیں پتا, عورتیں نہیں بولتی, اور نہ اس بلا عورتیں تو بیوقوفی ہوتی ہیں. نہیں, آپ نے اپنی بیوی کا مشورہ مانا, اتنی بڑی خانہ جنگی روک کے صرف ایک ام سلمہ کے مشورے پہ عمل سے, ورنہ صحابہ میں پھوٹ پڑ جاتی. اللہ کے نبی نے باہر آ کے جو ہی اپنا احرام کھولا, بال کاٹنے لگے, آپ صحابہ سے برداشت نہیں ہوا, یوں پھوٹ پھوٹ کے روئے اور پھر اس طرح ایک دوسرے کے بال کاٹ رہے تھے جیسے گردنے کاٹ دیں گے. یہ ہے سما بسر, یہ ہے سمے نہ بتانا, لیڈرشپ کو فالو کرنا. لیڈر کی بات اچھی لگے نہ لگے, سمجھ آئے نہ آئے, کول اینڈ کام, یہ صحابہ کی خوبی تھی. اور یہ ہے وہ صحابہ کا گروہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نرسری آف ہیروز. غیروں کے کال ہے کہ لوگوں کے پاس تو کوئی ایک ہیرو ہوتا ہے, امت مسلمہ کے پاس تو ہر دوسرا صحابی ایک ہیرو ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے. آپ نبی کو تو ایک کرتے ہی ہیں, کبھی صحابہ کی خوبیاں دیکھیں اور اپنا تقابل کریں تو دل کرتا ہے سر نیچے چھپا کر شرم کے مارے زمین میں گھڑ جائیں. ہمیں تو نسبت ہی نہیں ہے, اس لیے ابھی صورت میں آگے آپ کو صحابہ کی بھی شان دکھے گی. تو صحابہ چل پڑے اور اللہ کی مدد ان تک آئی. فرمایا وَلَوْلَرِجَالُ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءُ مُؤْمِنَاتُ, اگر مکہ میں ایسے مومن مرد و عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے, اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ انجانے میں تم ان کو بھی پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا, تو جنگ نہ روکی جاتی. روکی وہ اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے. کیا پتا چلا کہ مسلمانوں کو مکہ میں جانے سے کیوں روکا گیا؟ کیونکہ وہاں بھی کچھ مسلمان تھے جن کا ایمان چھپا ہوا تھا. کیا پتا چلا تم جنگ کرنے گئے ان کو بھی مار کے آگے. یہ حکمتیں ہیں, اب ایک ایک لفظ جو ہے نا اس میں مانی جاتا ہے, لیکن صرف آپ اشارے سمجھے کہ اللہ ایک مومن کی جان اور مال کیسے بچا لیتا ہے کہ جنگ کی نوبت ہی نہ آئی. وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے. یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقویٰ کی بات کا پابند رکھا, وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ہوا کیا تھا, اس معاملے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ایک خواب تھا, اسی کا اشارہ ہے. لقد صدق اللہ رسوله رؤیا بالحق, فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا. انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے اور اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا. وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے, اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریب کی فتح تم کو عطا فرما دی. جب مسلمان واپس آئے تو کہا اللہ کے نبی آپ نے تو کہا تھا خواب دیکھا ہے ہم نے اور ہم عمرہ کریں گے تو ہم تو بغیر عمرے کے جا رہے ہیں. تو آپ نے کہا میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال عمرہ کرو گے. صبر سکھایا, کچھ چیزیں وقت آنے پہ ہوں گی, چیخیں تڑپیں پاؤں پٹخیں جوتیاں رگڑیں روئیں مکے ماریں تڑپیں, صبر کیجئے اپنے وقت پہ چیز آپ کو مل جائے گی, دین کی بھی دنیا کی بھی, مال اولاد رشتے بچے سب ملے گا. بی پیشنٹ, سکون کے ساتھ اللہ کے راستے پہ چلتے جائیں. اور یہی ہوا, اللہ تعالیٰ نے یہاں خوشخبریاں دی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ لے کے چلا اور نکلا. اور پھر ایسے ہی اگلے سال مسلمان آئے, 7 ہجری تھا, مسلمان آئے اور عمرہ کیا. مکہ والوں پہ اتنا روب تاری ہو گیا مسلمانوں کو دیکھ کر, پہاڑوں میں جا کے چھپ گئے, سارا شہر خالی کر دیا. سچا مومن سامنے تو آئے, کافر تو دھم دبا کے بھاگ جاتا. اور اتنا بڑا موقع تو اس وقت مسلمانوں کے پاس کہ مکہ پہ حملہ کر دیتے, قبضہ کراتے, کہتے عمرے کے لیے, پتہ چلا کافر نہیں قبضہ کرے, نیبر. اس دن قبضہ کرتے ساری زندگی مطلب سے سلم پہ الزام رہتا, غاصبانہ قبضہ کیا مکہ پہ, ایسٹس پہ جا کے قبضے کیے. کہا مجھے نہیں ضرورت. اگلے ہی سال اللہ نے حالات ایسے بن دیے, پوری عزت کے ساتھ آئے. پھر عمر رویا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی میں نہیں آپ کی فہم اور فراست کو سمجھ سکا. حضرت عمر آ کے بولے اللہ کے نبی آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ ہاں ہوں. کیا اسلام سچا نبی نہیں ہے؟ پھر آپ کیوں ان کی شرطیں مان رہے ہیں؟ چلیے ہم لڑتے ہیں, ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں. عمر صبر, عمر صبر, آپ کو نہیں پتا حالات کا کیا تقاضا ہے. صرف سورہ صلح حدیبیہ کے اوپر میرا پورا لیکچر ہے, انگلش میں بھی ایک ہے بہت اچھا, کسی کا مجھے یاد آ رہا ہے, ٹریٹی آف حدیبیہ شیخ یاسر قاضی کا, آپ سنیے. اتنے مورلز ہیں اس میں, میں نے اپنی زندگی کے بہت سارے فیصلے صلح حدیبیہ سے سیکھے اور الحمدللہ خیر ہی پائے. بعض حالات کچھ اور دکھتے ہیں, آپ کو دبنا پڑے گا. آج دبیں گے کل ابھریں گے. مان لیجیے مشکل حالات میں اپنے آپ کو چھوٹا مان لیں. کوئی آپ کو لٹ ڈاؤن کرتا ہو جائے, کوئی آپ کی گردن پہ پاؤں رکھتے رکھنے دیں, نو پر تم کو چھوڑو, میں نہیں بولوں گی. مجھے اللہ کا دین پیارا ہے, مجھے عزت پیاری ہے دین کی. کل وہی لوگ جو آج آپ کے راستے روک رہے ہیں, وہ آپ کو ویلکم کرنے کے لیے آپ کے راستوں میں کھڑے ہوں گے. صبر اور سکون, اور اللہ آج مسلمانوں کو یہی دے دے. اب آگے مقصد رسالت, دوسری دفعہ یہ آیت آ رہی ہے میرے منہ سے, تو آپ نے بہت دفعہ اس سال سن لی, پہلے سورہ توبہ میں تھی, اب یہاں آگے سورہ صف میں بھی آئے گی. اس کو سامنے رکھ کے آج مسلمانوں کی حالت پہ جتنا ہم غور کر سکیں اتنا تھوڑا ہے. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق, وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے, اور حقیقت پر اللہ ہی کی گواہی کافی ہے. تو نبی کی آمد کا مقصد دنیا میں اسلام کا غلبہ, اور اللہ آج ہمیں اس میں مددگار بنا لے. اس کے بعد صحابہ کی خوبیاں ہائی لائٹ کیجیے. یہ پورا آخری حصہ انشاءاللہ آیت تدبر میں ہے, ہم آپ کو بھیجیں گے آیت 28 اور 29, یہ دونوں کی تفسیر انشاءاللہ آپ کو بھیجیں گے. آپ کو دین کا مزاج سمجھ آ جائے گا. اور اگر کبھی کسی تاک رات میں آپ اس کو سن لینا تو جو اس وقت مزاج تھا, میں نے دیکھا اس موضوع کو سن کر شاید ہی عام دنوں پہ آتا. عبادت کا کانسیپٹ بدل جاتا ہے جب دین کے غلبے کی کوشش شروع ہوتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں صحابہ کرام کیسے تھے. محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہے. چیک کریں, دیکھیے جو خوبیاں صحابہ کی تھی وہ آج امت مسلمہ میں ہونی چاہیے نا. تو پہلی خوبی ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دل میں نرمی رکھے, اور کفار کے لیے فارم, بدتمیز نہیں تھے, گستاخ نہیں تھے, تانے نہیں دیتے تھے, کافروں کو مرد آباد نہیں کہتے تھے, لیکن فارم تھے, ان کو چبایا نہیں جا سکتا تھا. صحابہ وہ چنے تھے جن کو کوئی چبانا چاہتا نا اس کے دانت ٹوٹ جاتے. ہماری طرح نرم چارہ نہیں تھے کہ جو بھی کہو گے ہم ماننے کو تیار ہیں, کیونکہ تم ہمیں بہت اچھے لگتے ہو, اور تم ہمیں لگتا کہ تم ہی ہمارے دینے والے اور ہمیں مال دیتے ہو, اور ہمیں عزت تم سے ہی تو ملنی ہے. صحابہ کی طرح اگر آج ہم دنیا میں رہیں, پوری دنیا پہ اسلام آ چکا ہوتا آج کل. یہ میرے اور آپ کے ڈھیلے ڈھالے رویوں نے لوگوں کو اسلام سے دور کیا ہوا. ہم سوچتے ہیں ہمیں فائدہ ہوتا, نہیں لوگوں کو فائدہ ہوتا. اسلام مل جاتا آگ سے بچ جاتے, جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جاتے. تمہیں آپس کے تعلقات کو بھی درست کرنا ہے. سوچئے آج مسلمانوں کے آپس میں تعلق کیسے ہیں, دینداروں کے دینداروں سے کیسے ہیں، دنیا والوں کو تو ایک طرف کرتے ہیں ابھی، تو خیر نہیں پھیلے گی پھر. تم جب دیکھو کہ ان کو رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے. صحابہ فارغ وقت میں یہ کچھ کرتے تھے، رکوع، قیام، سجدے، نفل، تہجد، تراوی، استخارہ، استغفار کے نفل، کبھی اللہ سے مشورے کرتے ہوئے، اور ہر وقت ایک خواہش ہے، اللہ کی رضا مل جائے، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں، عاجزی، ہمبلنس، سویٹنس، نرمی ان کے چہروں سے دکھتی تھی، جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں. یہ ہے ان کی صفت تورات میں اور انجیل میں. ان کی مثال یوں دی گئی کہ کوئی ایک کھیتی ہے، امیجن کیجئے، اللہ کے نبی کے ذریعے سے جو دین کی کھیتی تیار ہوئی تھی، یہ اس کی بات ہے. پہلا بیج کون سا تھا اس کھیتی میں؟ ابو بکر، عورتوں میں خدیجہ، پھر ابو بکر کے بعد علی، اور اسی طرح زید، اور چند لوگ شروع میں بیج بن کے زمین میں پڑے رہے. پھر کیا ہوا؟ جس نے پہلے کومپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، یعنی شروع میں اسلام بڑا کمزور تھا، لگتا تھا بننے سے پہلے ختم ہو جائے گا، پھر آہستہ آہستہ اللہ نے اس کو سٹرانگ کیا. کب یہ تقویت کب دی؟ جب عمر مسلمان ہو گئے، بند کمروں سے اسلام کھلی جگہوں پہ آ گیا. پھر وہ گدرائی کب؟ جب حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو گئے. کفار کی کمر ٹوٹ گئی جب ابو عمر اور اس کے تین دن کے بعد حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو گئے. جیسے جیسے آج کے دور میں کوئی دو بہت مشہور لیڈر چند دن کے فرق سے مسلمان ہو جائیں، تو کفر کے پاؤں تو لرزیں گے نا. پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. یہ کب ہوا؟ جب مدینہ میں آ گئے. مکہ میں تو تڑپ رہے تھے. کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے. کس کو؟ نبی کو. اس وقت کتنی خوشی ہوئی جب صحابہ کی صفے غزوہ بدر کے اندر جمی اور مسلمان کامیاب ہو گئے، تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلے. اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا. دعا کیجئے اللہ ہمیں صحابہ جیسا بنا دے. یہ ساری خوبیاں آج ہمارے اندر آ جائیں گی اللہ کی رحمت ہے. تو سورت فتح میں ہم نے غلبہ اسلام کی بات پڑھی، اب سورت حجرات میں وہ کردار، وہ کریکٹر جو اسلام کو غالب کرنے کے لیے مطلوب ہے. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیجئے کہ پرامن معاشرہ کیسا ہوتا ہے. پیس فل سوسائٹی کے انگریڈینٹس، اخلاقی خوبیاں سکھانے والی. آپ نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ اپنے محاسبے کے لیے. میرے اپنے گھر والوں سے کیسے تعلقات ہیں، میرے اپنے سسرال والوں سے کیسے ہیں، اور میرے دوسرے مسلمانوں سے کیسے تعلقات ہیں، اور غیروں سے کیسے ہیں. اندر کی جو خرابیاں ہوتی ہیں نا، جس میں انسان کو اپنا بہت بڑا اچھا لگتا ہے، اپنا بہت بڑا لگتا ہے نا، ان سب کو دور کرنے والی صورت ہے. یہاں تو ہم اتنا زیادہ ڈیٹیل نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ پوری صورت الگ سے بھی تفصیل میں موجود ہے قرآن کی کتنے کی صورت میں. تو بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. ہم بھی دعا کریں گے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اور اللہ سے ڈر جاؤ، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. کیا میسج ہے اس آیت کا؟ جہاں قرآن کی آیت آ جائے اور نبی کی حدیث آ جائے، تو اپنے قول اور اپنے فتوے اور اپنے اجتہاد پیچھے لے آؤ. آج فرقہ واریت کی بہت بڑی وجہ یہی مختلف چیزیں ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں قرآن اور سنت سے جوڑ دے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرا سب فارغ ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. جو لوگ اللہ کے رسول سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم. ایک صحابی کی آواز قدرتی طور پہ اونچی تھی. جب یہ آیتیں نازل ہوئی، اللہ کے نبی کی محفل میں نہیں دکھ رہے، گھر بیٹھ گئے. ایک آدھ دن کے بعد اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ وہ کدھر ہے، کدھر ہے بھائی، وہ کہاں نہیں رہے آج کل، پتہ نہیں کیا. بلایا کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے بھائی، آپ کیوں نہیں آ رہے؟ کہ اللہ کے نبی میری آواز آپ سے اونچی ہو جاتی ہے بولنے میں، تو میں نے سوچا کہ میرے عمل ضائع نہ ہو جائے. تو میں گھر بیٹھ کے اس درجے کا محاسبہ, یہ ہے تزکیہ. نہ پولیس کی ضرورت ہوتی ہے ایسے لوگوں کو, نہ سی آئی ڈیز کی ضرورت ہوتی ہے, نہ انٹیلیجنسز کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے لوگ اپنے محافظ خود ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق دے. اے نبی, جو لوگ تمہیں حجروں سے باہر سے پکارتے ہیں, ان میں اکثر بے عقل ہیں, بدو تھے نا جو گنوار, وہ جب باہر آ کے کہتے تھے یا محمد اخرج یا محمد اخرج, تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کا نام پکارنا یہ گستاخی ہے. یہ تو بدو لوگ کر سکتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ تو یہ نہیں کر سکتے. وہ تمہارے باہر آنے تک صبر کرتے تو انہیں کے لیے بہتر تھا, اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. اے لوگو, جو ایمان لائے ہو, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو. ڈونٹ اسپریڈ ریومرز. آج کچھ ایوننگ اسپیشل اخبار تو چلتے ہی ریومرز پہ, جنگ لگنے والی, اس نے اس کو طلاق دے دی, اس نے اس کا سکینڈل ادھر چلا, فلمی خبریں اور سیاسی سنسنی خیز خبریں. اسلام کا مزاج نہیں. اگر اسلام آئے گا نا, سب سے پہلے ایسے سب میگزین بند ہو جائیں گے کہ جو لوگوں کو گندگی دکھاتے ہیں اور ہر وقت کیوس برپا رکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر. کا نہیں, ریسرچ کرو کہ ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو انجانے میں نقصان پہنچا بیٹھو, پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو. خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکل میں مبتلا ہو جاؤ, مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی. اللہ ہمیں بھی ایمان کی محبت دے. مانگیے اللہ میرے لیے ایمان کو پیارا کر دے, اور اس نے اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا, اور کفر اور فسق سے, نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا. ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے سیدھے راستے پر ہیں, اور اللہ علیم اور حکیم ہے. آئیے اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے دے. اللہ ہمارے دلوں میں ایمان پختہ کر دے. اللہ ہمیں ایمان سے خوبصورت کر دے. ایمان کا ایک اپنا حسن ہوتا ہے, اس کے بعد انسان کسی ایسی چیز کے اندر اپنے آپ کو ڈال ہی نہیں سکتا جس سے اس کی بیوٹی خراب ہو, اور وہ چیز گناہ ہے اور نافرمانی ہے. وہ کانشیس ہو جاتا ہے, مجھے یہ سوٹ نہیں کرتی نیک گناہ, میں اس جگہ پہ جا نہیں سکتی, میں یہ پہن نہیں سکتی, میں یہ دیکھ نہیں سکتی, میں یہ سن نہیں سکتی, کیونکہ یہ میرے کیلپر سے نیچے کی چیزیں ہیں. پھر انسان کے اندر سے پکار آتی ہے, کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. اس کے بعد دو گروہوں کے اندر لڑائی کے وقت پہ دوسرے لوگ کیا کریں, دیکھیں تماشا, میسیجز کریں, تمہیں پتا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے, اور وہ اس مسجد والوں کا ادھر کیا جھگڑا ہے, اور وہ اس کا گھر ٹوٹ رہا ہے. دیکھیں دو طرح کے جھگڑے ہیں, ایک انسانوں میں ذاتی طور پہ اور دوسرے دین کے. دونوں کے وقت میں کرنا کیا ہے اس کو پڑھ لیجئے. اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ, پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کر دے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو. کس کا ساتھ دینا؟ جو زیادتی نہیں کر رہا. ہم کہتے ہیں اپنے کنبے کے لوگ, برادری, خاندان, دوست, اب میری دوست ہے تو پھر اس کے ہی ساتھ دوں گی. نہیں, اس کا ساتھ دیجئے جو مظلوم ہے, یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو, اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں, بس اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو, امید ہے کہ تم پہ رحم کیا جائے گا. تو ایک چھوٹی سی نیت کریں, اپنی خاندان میں, فیملی, دوستوں, ساتھیوں, جہاں کمیونٹیز میں کسی کو سوچئے جو آپس میں جھگڑے میں لڑے ہوئے, ناراض, شوہر بیوی الگ ہوئے ہوئے, ڈائیورس فائل ہو چکی ہے, کوئی بچہ ماں باپ کو چھوڑ کے جا چکا ہے, کوئی دو دیندار لڑ رہے ہیں, کوئی دو مسجدوں کا جھگڑا ہے, کوئی دو اداروں کا جھگڑا ہے. نیت کرتے ہیں کسی ایک کی صلح کی کوشش کرنی ہے, اور اگر ہماری کوشش سے صلح ہو گئی تو فبیہا, نہیں تو ہم اللہ کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے کوشش کی ہے. اب دیکھیے جھگڑا آگ کی طرح ہوتا ہے, اگر اس کو بجھایا نہیں جاتا نا تو بڑھ جاتا ہے. امت مسلمہ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خود ہی جھگڑتی رہے, اس وقت بڑی سوچ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی بڑا کام دے دے. اے لوگوں, جو ایمان لائے ہو, نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں, اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. یہاں سے آپ کو مسلم گیدرنگز کے ماحول کی بات پتہ چلتی ہے. مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں, کیوں؟ کیونکہ مرد ہمیشہ مردوں میں بیٹھیں گے. عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں, کیوں؟ عورتیں عورتوں میں بیٹھتی ہیں، سیگریگیشن سکھائی جا رہی ہے، مخلوط مجلسیں، مکسنگ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب نماز ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد مسجد نبی کے باہر لوگ راستوں میں خلط ملط ہونے لگتے ہیں، عورتیں بھی بیچاری نکلتی تھیں اپنی جگہ سے، مرد بھی. اب کچھ مرد کھڑے ہو کے باتیں شروع کر دیتے راستوں میں، تو آپ نے کیا حکم دیا؟ آپ نے فرمایا نماز ختم ہونے کے بعد مردوں اندر ہو، عورتوں کو حکم دیا سسٹرز پہلے چلی جائیں، وہ نکل جائیں پھر بعد میں مرد آئیں. اللہ کے نبی مسجد نبوی جو دنیا میں سب سے خوبصورت مسجد ہوگی خانہ کعبہ کے بعد، اس کے اندر سے نکلنے والے وہ لوگ جن کی گواہیاں پچھلے حصے میں پڑ چکے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ عورتیں الگ رہیں مرد الگ. آپ کیسے ان کو ایک کر سکتے ہیں؟ کون سا اسلام دیں گے آپ لوگوں کو؟ محفلیں سجانے والا. اور تکلیف کے ساتھ کہوں گی، اور آپ سب کو میں نصیحت کے طور پہ کہوں گی درد کے ساتھ، کہ مسجدوں میں جاتے ہیں حد البسا مردوں سے الگ رہے. مردوں کو بھی یہ مینرز ہونے چاہیے، کبھی مسجدوں کے دروازوں پہ کھڑے ہو کے باتیں نہ شروع کریں، ادھر عورتیں ادھر مرد. چلیں عورتوں مردوں کو تو چھوڑ دیجئے، جو غم جوانوں کا پڑا ہوا ہے، لڑکے لڑکیاں کیا کیا وہاں سین نہیں ہو جاتے. کسی مسجد سے میں نکلی اور میں نے دیکھا باہر، رات کا وقت، آدھی رات تھی نا، تین لڑکیاں اور تینوں ٹیلیفون اپنے ہاتھ میں لے کے کھیل رہی ہیں. اندر بھی لوگ ہیں باہر بھی لوگ ہیں، میرے سے تو نہیں رہا گیا. پھر میں گئی، میں نے کہا بیٹا باہر کیوں ہے؟ ہمیں نماز نہیں پڑھنی. اندر اس وقت وتر کی دعا ہو رہی تھی. میں نے کہا گو دیر اور بیٹھو اور دعا یاد کرو. میں نے کہا تم کس طرح کا سین، میں نے اسے پوری بات کی، ہمارے کلچر سے نہیں تھی، پھر بھی میں نے ان کو کہتی یس یو آر رائٹ وی اپالوجائز. میں نے کہا اندر جاؤ بیٹھو. میں نے کہا تم بڑی ہو، یہ باقیوں کو بھی سمجھاؤ، یہ جو بچے بھاگ رہے ہیں یہ کوئی حال ہے؟ یہ مسلمانوں کا تو نہیں کہ آپ مسجد میں آئے اور آپ کو پتا چلے وہاں ایسے مکسنگ ہو رہی ہے جیسے کوئی ہے نہیں. کئی چیزیں دل کو دکھاتی ہیں، تو اپنے بچوں کو سمجھائیں. یا وہ دمے نفس آ رہی ہے، نظریں جھکا کے بات کریں. لڑکیوں کو حیا ہے، جب باتھ روم میں اس پورے مہینے میں گئی ہوں وضو کرنے کے لیے مسجدوں میں، تراویح میں یا جب بھی، دل کٹ کے آیا میں نے کیا کچھ وہاں دیکھا. اللہ معاف کرتے ہم سب کو. جائیں مسجدوں میں، بچوں کو لے جائیں ساتھ، دل لے کر جائیں. حبب الیکم الایمان، ایمان اور زینت ایمان کی. پھر ہوگا ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں بچوں کو، وہ دور نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں کی زندگی میں کوئی ایسا غم آ جائے کہ جو ان کو اگلی زندگی میں گلٹ میں مبتلا کرے. اور مسجد کے مینجمنٹ والوں کو اس پہ پوری سختی کرنے کا اختیار ہے، مائنڈ نہ کریں پھر آپ اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ایسا نہ کریں ویسا نہ کریں. بہرحال بہت ضرورت ہے اصلاح کی. تاک رہتے ہیں عبادت کی جگہ اور وہاں آپ اس طرح گھل مل کے کام کریں، کیسے لگے آپ ہوٹل کے کچن میں آ گئے، تو وہ دین تو نہیں ہے. مجھے تو نہیں سمجھ آتا، شاید مجھے دین نہیں سمجھ آیا، شاید آج کا دین یہی ہوگا. موج کرو، مستی کرو. کوئی خوشبو کا ایک لفظ نہیں دکھتا آپ کو مسجدوں میں جا کر. کبھی کبھی تو میں اکثر سوچتی ہوں رونا کیوں نہیں آتا مسجدوں میں جا کے، کیوں قرآن سن کے لوگوں کی ہچکیاں نہیں بنتی. نہ حال حلیا وہ ہے، نہ طور طریقے وہ ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. دل سے در سے دعا کیجیے امت کے لیے. یہ ساری باتیں دل کا درد ہے، کوئی شکوا نہیں، کوئی گلا نہیں. لیکن اگر ہم اس وقت دعا کریں شاید ہماری دعا لگ جائے، اور آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئے وہ ظالم ہیں. ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے، مسلم ایٹیکیٹس. تانے نہ دو، برے باتیں نہ کرو، الزام نہ لگاؤ. ارے لوگوں جو ایمان لائے، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. بدگمانی لکھ لیجئے، بدگمانی نقطۂ آغاز ہے. کس کا؟ اگلی جتنی باتیں آ رہی ہیں. جس سے بدگمان ہوں گے، ولا تجسسو، اس سے تجسس کریں گے. تجسس ہوگا تو غیبت ہوگی، غیبت ہوگی تو گویا کہ اس کے بعد خرابیاں ہوں گی. انسانی تعلقات میں سب سے زہر قاتل چیز بدگمانی ہے، بد زن ہونا. اگر آپ اپنی کسی بہن سے بدگمان ہیں، آپ ضرور اس کے ساتھ برا معاملہ کریں گے. آج یہاں بیٹھ کے سوچیں، دنیا میں سب لوگ میرے سے اچھے ہیں. ایون یہ جن بچوں کی میں باتیں کرتی ہوں نا، مجھے ان پہ رحم آتا ہے. اللہ ہی میں کہتی ہوں، بچوں کو صحیح طریقے سے پرورش نہیں کی گئی، بھولے ہیں، معصوم ہیں، ان کی زندگی کا بھی مقصد ان کو نہیں پتا. جس عمر میں یہ، اس عمر میں تو مسلمان کیا کچھ کر چکے ہوتے ہیں. ضرورت کس بات کی ہے کہ اب دوسروں کے لیے اچھے گمان رکھیں. چلیے اپنے آپ سے پوچھیے، میرے دل میں کس کے لیے بدگمانی ہے؟ کوئی دوست، کوئی سہیلی، کوئی رشتہ؟ بعض دفعہ بھابھیوں سے بدگمان ہے، تو بعض دفعہ بہوؤں سے بدگمان ہے، تو بعض دفعہ ساسوں سے بدگمان ہے. سب بدگمانیوں کو یہیں ختم کر دیں. آپ کا دل ہے یہ کوئی ڈسٹ بن نہیں ہے کہ آپ ہر گندی چیز اس میں ڈال کے پھینک دیں. دل گندا ہو جاتا ہے جب کسی سے بدگمان ہوتے ہیں. لہذا اگلا کام کیا نہ کرو، ولا تجسسو، اور تجسس نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو. اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. غیبت کی برائیاں، آپ اس کا وہ سنیے، بہت ڈیٹیل سے غیبت پہ بات ہے. بیوٹیفائی یور سیلف ایک سیریز تھی، اس میں بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی. آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ غیبت ہے. آپ نوٹ کیجئے، جب بھی ہم لوگوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، افطاریوں میں، بعد میں، کدھر کدھر، اس میں 90% ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں. صحابہ نے کہا کہ نبی، ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو اس میں ہے. کہا تبھی تو یہ غیبت ہے، غائب سے ہے نا، غاب یغیب سے. کیا آپ اس کی بات کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. اسی طرح جیسے مردے کو آپ کھانے لگے تو مردہ اپنے آپ کو نہیں بچاتا نا. تو آپ سوچیے، کوئی چاہتا ہے کہ مردہ گوشت کھائے؟ گوشت، اور وہ بھی مردے کا، اور وہ بھی اپنے بھائی کا. امیجن تو کریں، اللہ سلامت رکھے، اپنے بھائیوں کی نیت کر کے سوچ کے سوچئے، کوئی اپنے بھائی کا ہاتھ چبانا چاہے گا؟ کتنی گھن آئے گی. تو کیا غیبت سے گھن آتی ہے؟ آپ کے پھر کیا ہے؟ وی آر جسٹ کڈنگ. ہم اصلاح کے لیے کرتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ دلاتے ہیں، ہم صحیح کہتے ہیں. نہیں، غیبت کسی مسلم سوسائٹی کا ناسور ہوتی ہے. صحابہ کرام ایک موقع پہ بات کر رہے تھے، ایک نے دوسرے کے بارے میں کچھ بات کر دی، اللہ کے نبی کے کان میں پڑ گئی. آپ کنے کا ادھر آؤ، ساتھ لے کر گئے، تھوڑی دور گئے تو وہاں ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا. آپ نے فرمایا، نوش فرمائیے، کھائیے اس کو. صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی، ہم مردہ گدھے کا گوشت کھائیں؟ کہا، آپ کو پتا ہے ابھی اس سے پہلے جو آپ اپنے بھائی کی برائی کر رہے تھے، آپ اس سے بھی گندا کام کر رہے تھے. یہ ہے اصل میں پیسفل سوسائٹی کے انگریڈینٹس. کوئی کسی کے بارے میں بری بات کرے ہی نہ، اور اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. اس کے بعد نسلی تعصب سے بچو. لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. فخر کے لیے اپنی ذات نہ بتاؤ، اپنا نام اس لیے نہ بتاؤ میں وہ فلاں، تعارف کراؤ. اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے اپنے نام کو بہت بڑا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تم ہو کیا؟ کوئی ذات برادری بڑی نہیں ہوتی، ایک ذات بڑی ہے، اللہ کی ذات. سب ذاتیں چھوٹی ہیں. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اس کو ہائی لائٹ کریں. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ. متقیوں سے اپنی بچیوں کے رشتے جوڑے، عزت دے گا. بہت پیاری روایت ہے، اس کا خلاصہ ہے کہ اپنی بچیوں کے نکاح کرو تو تقوی والوں سے کرو. کیوں؟ اگر وہ تمہاری بچی کو خوش نہیں رکھ سکے گا، میں اس کو فیس مانا ایسے کہتی ہوں کہ وہ اس کے اتنے لاڈ نہیں دیکھے گا، روز اس کو ہوٹلنگ نہیں کرائے گا، اور اس کو ورلڈ ٹور پہ نہیں لے جائے گا، مثلاً کہا، اگر وہ اس کو خوش نہیں بھی رکھے گا نا، تو کم از کم اس پہ ظلم نہیں کرے گا. کچھ سال بعد پتا نہیں، کچھ مہینے بعد پتا نہیں چلے گا کہ اس کے تو کئی لڑکیوں سے تعلقات ہیں، اور یہ تو زبان کا اتنا تیز ہے. تو تقویٰ کی بنیاد پہ رشتے جوڑیں گے، گھروں میں سکون آئے گا. پھر اس کے بعد فرمایا، یہ بدوی کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے، ایمان ابھی تو تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. حقیقت میں مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا، اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. وہی لوگ سچے ہیں، یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا نیکی کرنے کا، پھر انہوں نے وہ نیکی کر لی، اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اب یہ سچے لوگ ہیں. اے نبی، دین کا دعویٰ کرنے والوں سے کہہ دو، کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ حالانکہ اللہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے۔ کس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی؟ اگر تم واقعی اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو، اللہ آسمان و زمین کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہوں میں ہے۔ کیا پتا چلا؟ دعوے نہ کرو، دعووں کو دلیل دو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس میں جن باتوں کا بھی ہم نے صرف اشارتاً ذکر پڑھا سنا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے عمل میں لائے۔ سورت حجرات میں جتنی باتیں تھیں، جب ان باتوں کو ہم سمجھتے ہیں، اس کی گواہت سمجھتے ہیں، اور اس میں صرف ایک ہی حدیث سنا کے آگے چلتی ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی برا عمل ہے۔ حیرت ہوئی نا آپ کو؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ زنا چھوٹا ہو گیا۔ زنا میں دو لوگ مبتلا ہیں نا، دو کو جرم ہوا، دو گناہگار ہوئے۔ غیبت میں پوری سوسائٹی انوالو ہو جاتی ہے۔ تو جب انسان کو یہ شعور ہوتا ہے نا، تو اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے کہ زبان پہ تالے، زب دا موت، اس پہ سورہ قاف اب آپ کو اشارہ دے گی۔ اتنی اسٹرانگ سورت ہے کہ اللہ کے نبی اس کو عید اور جمعے کے خطبوں میں پڑھتے تھے۔ یہاں سے قرآن پاک کی آخری منزل شروع ہو رہی ہے، یعنی ہم تو اس سے آگے اب تین چار دن میں 30 پارے کریں گے نا۔ صحابہ اکرام یہاں سے لے کر آخری پارے تک ایک دن میں قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی اتنا قرآن پڑھنے کا شوق لگا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف، والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا۔ پھر منکرین کہنے لگے، یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے، حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب کچھ ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ قاف سے کیا کیا شروع ہوتا ہے؟ قاف سے قرآن، کاف سے قلم، کاف سے قیامت۔ یہ تینوں مضمون آپ کو اس میں ملیں گے۔ مرنے کے بعد جینے پہ شک کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے، زمین میں دن رات کے منظر دیکھتے ہو کہ چیزیں کیسے مرنے کے بعد ختم ہوتی ہیں، تو قیامت آئے گی۔ بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت تھا کہ ان کے پاس آ گئے، اسی وقت اسے صاف چٹلا دیا، اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا؟ آپ نے کبھی دیکھا؟ ہر دن دیکھتے ہیں۔ اب کیسا دیکھنا ہے؟ عبرت سے دیکھنا ہے۔ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور راستہ کیا، اور اس میں کوئی رکھنا نہیں، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا، اور اس میں پہاڑ جمائے، اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دی۔ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے، جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بہ تہ لگتے ہیں۔ یہ انتظام ہے بندوں کے رزق دینے کو؟ 3 سیکنڈ تک اس کو سوچئے اور اللہ کی محبت کو محسوس کریں۔ آپ کے میرے رزق کے لیے اللہ نے کیا خوبصورت چیزیں لگا دی۔ وہ یینا بھی بلدتم میتا، اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں۔ مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ریکا والے اور تبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، آخر کار میری وہی جن پر چسمہ ہو گئی۔ کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں۔ امیجن کریں، اس وقت بھی آپ نے کوئی چیز سوچی ہوگی نا، تو آپ کے ساتھ بیٹھی کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے۔ دل میں خیال بھی آتا ہے تو اللہ کو پتا چل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شاہراہ سے بھی قریب ہیں، جو مین رگ ہے نا، جہاں سے سانس اور لنگز ساری نالیاں جاتی ہیں. اللہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تم کیا دیکھتے ہو, کیا سنتے ہو, کیا سوچتے ہو, ہم سب کو جانتے ہیں. اور ہمارے پاس اس براہ راست علم کے علاوہ تو لکھنے والے بھی ہیں, اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہر چیز کو ثبت کر رہے ہیں, نوٹس لے رہے ہیں فرشتے. اور بات کیا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو. کتنے لفظ بولتے ہیں ہم دن میں؟ ہزار. ایک دن ریکارڈ کر کے اپنے لفظوں کو گنے, پھر سلو موشن میں سنے جا کے لاکھوں لفظ بولتے ہیں ہم ایک دن میں الفاظ, اور ایک ایک لفظ فرشتہ نوٹ کرتا. آپ میں سے جو لوگ نوٹس لیتے ہیں پورے تو نہیں لے پاتے نا, پھر بھی آپ کو لگتا ہم نے پورے لیے. کسی سے کہا جائے ورڈ ٹو ورڈ لکھو, ایک ایک لفظ لکھو, کتنی محنت کرنی پڑے گی. اور فرشتے سب لکھتے ہیں, اور جس دن یہ احساس ہو جاتا ہے نا کہ میری ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے, اسی دن زبان پہ پھر زپ لگتی ہے, پھر غیبتیں نہیں ہوتی, پھر تانے اور الزام نہیں ہوتی, چاہے وہ دکھ سکھ کے نام پہ ہو یا ہمدردی کے نام پہ ہو. اسی پہ وہ واقعہ سنایا کہ ایک عورت جو عبداللہ بن عمر میں کم و بیش کرتے ہیں, اس کا جواب قرآن. اور بعد میں بیٹوں نے گواہی دی کہ ہم نے تو 40 سال سے اپنی ماں کی زبان سے قرآن کے سوا کچھ نہیں سنا. دعا کیجئے ہماری زبانوں پہ قرآن جاری ہو جائے. حساب تو پھر قرآن کا تو نہیں ہوگا نا, اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پڑھنے والا بنا دے. اب موت کا وقت ذرا نظر میں رکھیے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. پھر دیکھو وہ موت کی جان کو نہیں حق لے کر آ پہنچی, یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا اور پھر سور پھونکا گیا, یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا. امیجن کریں کیا مت کریں. ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا اور ایک گواہی دینے والا. یہ کون ہے؟ دو فرشتے. جب قبر سے ہم نکلیں گے نا تو ہمارے کرامن کاتبین سائق اور شہید کی صورت میں وہاں کھڑے ہوں گے, چلو تمہیں عدالت تک چھوڑ کے آئے. کیا بنے گا اس وقت؟ اور کہا جائے گا لقد کنت فی غفلت من ہذا, اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا, ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا. فبصرک الیوم حدید, اور تیری نگاہ تو آج خوب تیز ہے. آج آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں, موت کی صورت میں یہ پردے ہٹتے ہیں. جب کوئی مرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں کی آنکھیں بند ہو گئیں. اصل میں آنکھیں اس دن کھلتی ہیں. مرتے انسان کو فرشتے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں اور جنت جہنم کے منظر دکھتے ہیں. آپ اور میں سوچیں یہ آیت کتنی زبردست ہے کہ موت کے وقت تمہاری نظر تیز ہوگی. اور کسی نے مجھے یہ آیت دکھائی کہ ان کو کسی نے لکھ کے دی ہے آئی سائٹ تیز کرنے کے لیے. یہ مذاق ہے آج کے دور میں اس قرآن کے ساتھ امت مسلمہ کا. جہاں کوئی لفظ دیکھا اس کو اپنے حساب سے کہیں جوڑ دیا. کیا آپ کو یہاں آئی سائٹ کی بات دکھ رہی ہے یا ان سائٹ کی بات دکھ رہی ہے؟ تو دعا کیجئے کہ قرآن کے ساتھ یہ مذاق جو لوگ کرتے ہیں ان تک ہم صحیح طور پہ قرآن پہنچا سکیں. الکیا فی جہنم کل کفار ندید, حکم دیا گیا پھینک تو جہنم میں ہر کٹے اور کافر کو جو حق سے انعد رکھتا ہے اور خیر سے روکنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا. شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا, ڈال دو اسے سخت عذاب میں. اس کے ساتھ ہی نے عرض کیا خداوند میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا تھا. یہ کون ہے؟ انسان کا نفس اور شیطان. بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. جواب میں ارشاد ہوگا میرے حضور جھگڑا نہ کرو, میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا اور میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں. کیا پتہ چلا؟ قیامت کے دن انسان اور شیطان جھگڑ رہے ہوں گے آپس میں. اب اگلی آیتوں کو سنتے بالکل اپنے آپ کو وہاں لے جائیں جہاں کا یہ منظر ہے. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید, وہ دن جبکہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی, اور وہ کہے گی کیا اور بھی کچھ ہیں, یعنی اور جہنم میں ڈالے جا سکتے ہیں. سوچیے جہنم میں اتنے لوگ ڈالے جائیں گے پھر بھی جہنم خالی ہوگی, وہ اتنی بڑی ہے. مت سوچیں کہ ہمیں جہنم میں داخلہ ہی نہیں ملے گا, جگہ فل ہو گئی. ایسا نہیں ہوگا. اور اس کے برعکس جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی. کچھ بھی دور نہ ہوگی, ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا, بڑی نگہداشت کرنے والا تھا, اور جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا, اور جو دلے گرویدہ لیے ہوئے آیا. اللہ ہمیں ان صفات سے متصف کر دے. داخل ہو جو جنت میں سلامتی کے ساتھ, وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا. وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے, اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ بہت کچھ ہے ان کے لیے. اللہ ہمیں بھی یہ سب عطا کر دے. ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں, اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا, یعنی خوب اسکریپرز بنائے اور دنیا میں خوب اچھلا کودیاں کی. لیکن کیا ہوا پھر؟ کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو اور جو توجہ سے بات کو سنے. یہ دو پری ریکویسٹ ہیں. کس چیز کے؟ ہدایت کے. سنیے اور دل سے متوجہ رہیں. انشاءاللہ بات پہ عمل کرنے کو دل چاہے گا. ہم نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا, اور ہمیں کوئی تھکن بھی لاحق نہ ہوئی. اے نبی, جو باتیں یہ لوگ مناتے ان پر صبر کرو, اور اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تصدیق کرو. طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت پھر اس کی تصدیق کرو, اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی. اشارتن 5 نمازوں کے اوقات ہیں. جس دن پکارنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا, جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے, وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا. ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں, اور ہماری ہی طرف اس دن سب کو پلٹنا ہے جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے چلے جا رہے ہوں گے. یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے. تو لہذا اے نبی, جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ہم انہیں خوب جانتے ہیں. آپ کا کام ان سے جبرن بات منوانا نہیں. کیا کریں آپ اور میں ہائی لائٹ کر لیں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. پس اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو میری تنبیہ سے ڈر جائے. سورت کا آغاز تھا قیامت سے, سورت کا اختتام ہے قرآن پہ, دونوں قاف سے. آج زندگی میں قرآن کھل گیا, قیامت کے بعد کے حالات درست ہو جائیں گے. اور آج اگر کتاب نہ کھلی اور قلم نہ چلے تو پھر معاملہ بگڑے گا. آج ہمارا اتنا ہی ٹارگیٹ ہے, لیکن تلاوت بڑی خوبصورت ہے. ہم سنیں گے آیت 16 سے 35 تک.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
دعا کریں کہ ہمیں بھی قرآن سمجھ آنے لگ جائے. یہ وہی صورتیں جن کو لوگ کیسے پڑھ پڑھ کے پاروں پہ پارے ختم کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا دل اس کتاب سے لگا دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. زبان پہ قابو پانا کیسے ہے؟